الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پروگرام ہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ سورہ انعام جاری تھی آیت نمبر 44 تک ہم نے پچھلے پروگرام میں سن لیا تھا آج آیت نمبر 45 سے اپنے درس کو آگے بڑھاتے ہیں اللہ کے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان پس ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ ناظرین اکرام ارشاد فرمایا گیا کہ ایمان کے بجائے کفر اختیار کرنے اور اطاعت اور فرما برداری کرنے کے بجائے گناہوں میں مصروف ہونے کی وجہ سے ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، یعنی بالکل ختم کر دینا۔ جڑ سے کسی چیز کو جب کاٹ دیا جائے مراد یہ ہوتا ہے کہ بالکل ختم کر دینا، کچھ بھی باقی نہ چھوڑنا، یعنی سب کے سب کو ہلاک کر دیا گیا اور کچھ بھی ان میں سے باقی نہ چھوڑا گیا۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے والحمد للہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو پالتا ہے، جو کھلا پلا رہا ہے، سب اسی کے مملوک ہے، وہ جو چاہے کرے۔ اللہ پاک کی حمد ہے، اس نے دشمنوں کو ہلاک کر دیا، ان کی جڑ کاٹ دی۔ تو یہاں پر یہ بھی تعلیم ہے کہ لوگ ظالموں کی ہلاکت پر اللہ پاک کی حمد کریں اور اس کا شکر بجا لائیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا جب فرعون سے انہیں نجات ملی، روزہ وغیرہ بھی رکھا۔ تو یہ اچھے لوگوں کا اور اللہ کے پیاروں کا طریقہ ہے کہ ظالمین کی ہلاکت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ گمراہوں، بے دینوں اور ظالموں کی ہلاکت، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر شکر کرنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کے قتل پر سجدہ شکر ادا کیا۔ عاشورہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ اس دن فرعون ہلاک ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یمامہ کی فتح اور مسیلمہ کذاب کے مرنے کی خبر ملنے پر سجدہ شکر کیا، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے جب خارجیوں کے درمیان زستدیہ یعنی دو پستانوں والے مرد کو مردہ پایا تو سجدہ شکر کیا۔ لہذا مومن کی وفات پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیے، اور موذی کافر کی موت پر الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ اگلی آیت میں مزید اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تم فرماؤ اے لوگو بھلا بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے گا؟ دیکھو ہم کیسے بار بار نشانیاں بیان کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں۔ ناظرین اکرام یہاں پر توحید باری تعالیٰ کی دلیل پیش کی جا رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ پاک تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے اور علم و معرفت کا تمام نظام درہم برہم ہو جائے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں واپس لا کر دے گا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ کوئی نہیں۔ تو اب توحید پر قوی دلیل قائم ہو گئی کہ جب اللہ پاک کے سوا کوئی اتنی قدرت اور اختیار والا نہیں تو عبادت کا مستحق بھی وہی ہے، اور شرک بدترین ظلم اور بدترین جرم ہے۔ پھر مزید اس آیت میں فرمایا انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو ہم کیسے بار بار نشانیاں لاتے ہیں، یعنی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھیں کہ کبھی ہم انہیں اپنی نعمتیں یاد دلا کر ایمان لانے کی ترغیب دیتے ہیں، کبھی سابقہ امتوں پر آنے والے عذابات یاد دلا کر، اور کبھی اس بات سے ڈراتے ہیں کہ ہم چاہیں تو ان کے کانوں اور آنکھوں اور دلوں کو بیکار کر دیں، اور کبھی ان کے سامنے اپنی الوہیت، قدرت اور وحدانیت پر دلائل پیش کرتے ہیں تاکہ یہ کسی طرح ایمان لے آئیں۔ لیکن ان کا حال یہ ہے کہ ان نشانیوں سے منہ پھیر لیتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے. مزید آگے ارشاد فرماتا ہے قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتتا او جہرتا ہل یہلک الا القوم الظالمون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. تم فرماؤ بھلا بتاؤ کہ اگر تم پر اچانک یا کھلم کھلا اللہ کا عذاب آ جائے تو ظالموں کے سوا کون تباہ کیا جائے گا. ناظرین کرام, اس آیت میں اللہ پاک کا عذاب آنے کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں, اچانک آنے والا عذاب اور کھلم کھلا آنے والا عذاب. اچانک آنے والا عذاب وہ ہے جو پیشگی علامتوں کے بغیر آتا ہے اور اس کے ذریعے کفار کو اچانک تباہ کر دیا جاتا ہے, اور جو دوسرا عذاب ہے کھلم کھلا آنے والا, یہ وہ عذاب ہے جس کے آنے سے پہلے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے, علامتیں نمودار کی جاتی ہیں تاکہ لوگ اس سے اگر بچنا چاہیں تو اپنے کفر اور سرکشی سے توبہ کر کے بچ جائیں, اور اگر وہ توبہ نہ کریں تو انہیں عذاب میں مبتلا کر کے تباہ کر دیا جاتا ہے. تو بہرحال بچانے والا کون ہے دونوں عذابوں سے؟ اللہ تبارک و تعالی, لہٰذا اسی پر ایمان لانا چاہیے. اگلی آیت میں فرماتا ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور ہم رسولوں کو اسی حال میں بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے ہوتے ہیں, تو جو ایمان لائیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے, اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو انہیں ان کی مسلسل نافرمانی کے سبب عذاب پہنچے گا. ناظرین اکرام, یہاں پر دو آیتیں ایک ساتھ ہم نے پڑھی ہیں, ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے رسولوں کو اس لیے نہیں بھیجتے کہ کفار ان سے اپنی من مرضی کے معجزات طلب کرتے پھریں, بلکہ رسولوں کو بھیجنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ اپنی قوم کو اطاعت پر ثواب کی بشارت اور نافرمانی کرنے پر عذاب کی وعید سنائیں. تو جو اپنے کفر کو چھوڑ کر ان پر ایمان لے آیا اور اس نے اپنے اعمال کی اصلاح کر لی تو ان پر دنیاوی یا اخروی عذاب کا کوئی خوف نہیں ہوگا, اور نہ ان کا ثواب ضائع ہوگا, نہ وہ اس ثواب کے ضائع ہونے کے اندیشے سے غمگین ہوں گے. اور جنہوں نے ہماری ان آیتوں کو جھٹلایا, ہمارے رسولوں کو نہ مانا, تو پھر انہیں ان کی مسلسل نافرمانی کے سبب عذاب پہنچے گا. اس سے پتہ چلا کہ اخروی نجات کے لیے ایمان اور نیک اعمال دونوں ضروری ہیں. ایمان لانے کے بعد خود کو نیک اعمال سے بے نیاز سمجھنے والے اور ایمان قبول کیے بغیر اچھے اعمال کو اپنی نجات کے لیے کافی سمجھنے والے دونوں احمقوں کی دنیا کے باسی ہیں. البتہ ان دونوں صورتوں میں صاحب ایمان یقیناً بے ایمان سے تو بہتر ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بندہ ایمان لاتا ہے اور اس کے بعد اچھے اعمال کرتا ہے اور برائیوں سے باز رہتا ہے اور امید اور خوف کے درمیان اس طرح متردد رہتا ہے کہ اسے عمل قبول نہ ہونے کا ڈر ہوتا ہے, اور وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ وہ ہمیشہ نیک عمل نہیں کر سکے گا, اس کا خاتمہ پتہ نہیں کیسا ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک سے اس بات کی بھی امید رکھتا ہے کہ وہ اسے مضبوط اور ثابت قول پر ثابت قدم رکھے گا, اس کے دین کو موت کی سختیوں سے بچائے گا, حتیٰ کہ وہ توحید پر دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور باقی کی زندگی اس کے دل کو خواہشات سے محفوظ رکھے گا تاکہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو. تو ایسا آدمی عقل مند ہے. لیکن اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ دھوکے میں ہیں, اور ان قریب عذاب کو دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون شخص سب سے زیادہ بھٹکا ہوا تھا, اور کچھ وقت کے بعد اس کی خبر تم ضرور جان لو گے. اس وقت وہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے ہمارے رب, ہم نے دیکھا اور سنا تو ہمیں واپس بھیج دے تاکہ نیک کام کریں, بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں. یعنی ہمیں اب معلوم ہو گیا ہے کہ جس طرح زمین میں بیج ڈالے اور ہل چلائے بغیر فصل پیدا نہیں ہوتی, اسی طرح آخرت میں اجر و ثواب اچھے عمل کے بغیر نہیں ملتا. تو اللہ پاک ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم اچھے عمل کریں, اور اب ہمیں تیری اس بات کی صداقت اور سچائی پتہ چل گئی ہے. اور مزید امام غزالی فرماتے ہیں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہوگا جس کی اس نے کوشش کی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، تو یہ بات بھی اس کو قیامت کے دن معلوم ہو جائے گی، لیکن اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اب انہیں واپس نہیں بھیجا جائے گا، لہذا آج جو مان لے ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کرے گا تو اسی کو جزا ملے گی، جیسے کوئی ہل چلانے والا بیج بوئے، پانی ڈالے، اس کی حفاظت کرے، پھر اس بیج میں جو فصل اگے گی، جو پھل لگیں گے، اس کو اس کا فائدہ ہوگا، جزا ملے گی، لیکن جس نے کوئی کام ہی نہیں کیا، جس نے بیج ہی نہیں ڈالا، جس نے کوئی محنت ہی نہیں کی، جس نے کوشش ہی نہیں کی، اب وہ کہے کہ مجھے بدلہ ملنا چاہیے بڑا، تو یہ اس کی بے وقوفی ہے۔ مزید آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے حبیب، تم فرما دو، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کا پیروکار ہوں جو میری طرف آتی ہے۔ تم فرماؤ، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ ناظرین اکرام، کفار کا طریقہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوال کیا کرتے تھے، کبھی کہتے کہ آپ رسول ہیں تو ہمیں بہت سی دولت اور مال دے دیجیے تاکہ ہم کبھی محتاج نہ ہوں، اور ہمارے لیے پہاڑوں کو سونا بنا دیجیے، کبھی کہتے کہ گزشتہ اور آئندہ کی خبریں سنائیے اور ہمیں ہمارے مستقبل کی خبر دیجیے کہ کیا کیا پیش آئے گا تاکہ ہم منافع حاصل کر لیں اور نقصانوں سے بچنے کے لیے پہلے سے انتظام کر لیں، کبھی کہتے ہمیں قیامت کا وقت بتا دیں کہ کب آئے گی، کبھی کہتے آپ کیسے رسول ہیں جو کھاتے پیتے ہیں، نکاح بھی کرتے ہیں۔ ان کی ان تمام باتوں کا اس آیت میں جواب دیا گیا کہ تمہارا یہ کلام نہایت بے محل اور جاہلانہ ہے، کیونکہ جو شخص کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہو اس سے وہی باتیں پوچھی جاتی ہیں جو اس کے دعوے سے تعلق رکھتی ہوں، غیر متعلقہ باتوں کا پوچھنا اور ان کو اس کے دعوے کے خلاف دلیل بنانا انتہا درجے کی جہالت ہے۔ اس لیے ارشاد ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میرا دعویٰ یہ تو نہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں جو تم مجھ سے مال و دولت کا سوال کرو، اور اگر میں تمہاری مرضی کے مطابق تمہارا دعویٰ پورا نہ کروں تو تم رسالت کے منکر ہو جاؤ، اور نہ میرا دعویٰ ذاتی غیب دانی کا ہے کہ اگر میں تمہیں گزشتہ یا آئندہ کی خبریں نہ بتاؤں تو میری نبوت ماننے میں بہانہ کر سکو، اسی طرح نہ میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ کھانا پینا اور نکاح کرنا میرے لیے قابل اعتراض ہو۔ تو جن چیزوں کا دعویٰ ہی نہیں کیا ان کا سوال کرنا ہی بے موقع ہے، اور ایسے سوال کو پورا کرنا بھی مجھ پر لازم نہیں، میرا دعویٰ نبوت اور رسالت کا ہے۔ اور جب اس پر زبردست دلیلیں قائم ہو چکی، قوی برہانیں آ چکی، تو غیر متعلق باتیں پیش کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس سے صاف ہو گیا کہ اس آیت کریمہ میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب پر مطلع کیے جانے کی نفی کے لیے سند بنانا ایسا ہی بے محل ہے جیسا کفار کا ان سوالات کو انکار نبوت کی دستاویز بنانا بے محل تھا۔ جو لوگ اس آیت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دانی، آپ کے غیب جاننے کا انکار کرتے ہیں، اس آیت کو لا کر پیش کرتے ہیں، وہ دوبارہ اس آیت کا ترجمہ سمجھیں، اس آیت کے ترجمے میں کیا بیان کیا گیا اور وہ کیا پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے حبیب، تم فرما دو، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کا پیروکار ہوں جو میری طرف آتی ہے۔ تو یہی نبی کا کام ہے، لہذا میں تمہیں وہی دوں گا جس کی مجھے اجازت ہوگی، اور وہی بتاؤں گا جس کی اجازت ہوگی، وہی کروں گا جس کا مجھے حکم دیا جائے گا۔ اس آیت سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب عطائی، جو اللہ نے آپ کو غیب کا علم عطا فرمایا، اس کی نفی کسی طرح مراد نہیں لی جا سکتی، کیونکہ اس صورت میں کئی آیتوں میں ٹکراؤ پیدا ہوگا، اور وہ بالکل باطل بات ہے، آیتوں میں ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا۔ علامہ نظام الدین حسن بن محمد نیشاپوری رحمتہ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ارشاد ہوا کہ اے نبی، فرما دو، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میرے پاس نہیں ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ پاک کے خزانے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں، مگر حضور پرنور لوگوں سے ان کی سمجھ کے قابل باتیں فرماتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایسا فرمایا، اور وہ خزانے تمام اشیاء کی حقیقت و ماہیت کا علم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کے ملنے کی دعا کی اور اللہ پاک نے قبول فرمائی. پھر فرمایا میں نہیں جانتا، یعنی تم سے نہیں کہتا کہ مجھے غیب کا علم ہے، ورنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خود فرماتے ہیں مجھے ما کان وما یکون کا علم ملا، یعنی جو کچھ ہو گزرا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب کا علم مجھے عطا کیا گیا. تو یہاں پر یہ بات واضح ہے کہ یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ مجھے علم نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ میں یہ دعویٰ لے کر کب آیا ہوں، میرا دعویٰ کچھ اور ہے. دعویٰ میرا کچھ اور ہے کہ تم اللہ کو مانو، اللہ کی عبادت کرو، مجھے اس کا رسول مانو، نیکی پر اجر ہے، بدی پر سزا ہے، یہ میرے دعوے ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطائیں ہیں، وہ اللہ کی کرم نوازیاں ہیں مجھ پر، وہ مجھے علم عطا کرے، وہ کمال عطا کرے، مجھے جو چاہے عطا کرے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی عطائیں نظر آتی ہیں. لیکن دعویٰ کچھ اور ہے، بنیادی چیز کچھ اور ہے، اور پھر فضل الہی سے جو ملے وہ اللہ نے عطا کیا ہے. لیکن میں کب کہتا ہوں کہ تم ان چیزوں کو دیکھو، تم میرے دعوے کو دیکھو اور اسے مان لو. اور یہی بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. اور اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کیا مومن اور کافر اور عالم اور جاہل برابر ہیں؟ یعنی ہرگز برابر نہیں ہے. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اس قرآن سے ان لوگوں کو ڈراؤ جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کی طرف یوں اٹھایا جائے گا کہ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی سفارشی. اس امید پر ڈراؤ کہ یہ پرہیزگار ہو جائے. ناظرین اکرام، اس سے پہلے یہ بیان ہوا کہ اللہ پاک کے رسولوں کا منصب بشارت دینا اور ڈر سنانا ہے، اور اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ بھی لوگوں کو ڈر سنائے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس قرآن میں ذکر کیے گئے عذابات سے ان لوگوں کو ڈرائیں جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کی طرف یوں اٹھایا جائے گا کہ اللہ پاک کے مقابلے میں ان کا کوئی حمایتی اور سفارشی نہ ہوگا. آپ لوگوں کو اس امید پر ڈرائیں کہ یہ کفر اور گناہوں کو چھوڑ کر پرہیزگار بن جائیں. یاد رہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک کے مقابلے میں کوئی کسی کا حمایتی اور سفارشی نہ ہوگا. ہاں، اللہ پاک کی اجازت سے حمایتی اور سفارشی ہوں گے، جیسے انبیاء، اولیاء، شہداء، صلحاء، علماء، حجاج اکرام وغیرہ، یہ سب اللہ پاک کی اجازت سے لوگوں کی حمایت اور سفارش کریں گے. انبیاء علیہم السلام اور اولیاء عظام رحمت اللہ علیہ مجمعین شفاعت فرمائیں گے. یہ باتیں بالکل واضح ہیں، احادیث میں بیان کی گئی ہیں. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تین جماعتیں شفاعت کریں گی، انبیاء، پھر علماء، پھر شہید. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے 70 اہل خانہ کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم اور عابد دونوں کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کے بعد عابد سے کہا جائے گا کہ تو جنت پہ چلا جا، اور عالم کو حکم ہوگا کہ تم ابھی ٹھہرو اور لوگوں کی شفاعت کرو. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حاجی کی شفاعت اس کے خاندان کے 400 افراد کے حق میں قبول کی جائے گی. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں، آپ پر ان کے حساب سے کچھ نہیں اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں، پھر آپ انہیں دور کریں تو یہ کام انصاف سے بعید ہے. ناظرین کرام، اس آیت کا پس منظر یہ ہے، شان نزول یہ ہے کہ کفار کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی उन्होंने देखा कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब लोगों को अपने करीब किए हुए हैं, इनके इर्द गिर्द गरीब सहाबा की एक जमात हाजिर है, अदना दर्जे के लिबास पहने हुए हैं। ये देखकर वो कहने लगे कि हमें तो इन लोगों के पास बैठते हुए शर्म आती है, अगर आप इन्हें अपनी महफिल से निकाल दें तो फिर हम ईमान ले आएंगे और आपके पास हम बैठेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस बात को पसंद ना फरमाया और इस पर आयत नाजिल हुई और फरमाया गया कि इन मुखलिस व गरीब सहाबा अलैहिम रिदवान को अपनी बारगाह से दूर ना कीजिएगा, जो सुबह शाम अपने रब को उसकी रजा चाहते हुए पुकारते हैं। इन गरीब सहाबा का रिज्क आप पर नहीं कि गुर्बत की वजह से उन्हें दूर कर दिया जाए, और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी उन पर है, सबका हिसाब अल्लाह पर है, वही तमाम खल्क को रोजी देने वाला है और उसके सिवा किसी के जिम्मे किसी का हिसाब नहीं। इस आयत का दूसरा मतलब ये बयान किया गया है कि कुफार ने गरीब सहाबा पर तान किया था कि ये तो गुर्बत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे रहते हैं, कि यहाँ कुछ रोजी रोटी का इंतजाम हो जाता है, खाना पीना मिल जाता है, ये मुखलिस नहीं है। इस पर पहले तो सहाबा इकराम अलैहि रिदवान का इखलास बयान फरमाया गया कि ये अल्लाह पाक की रजा चाहते हुए दिन रात उसकी इबादत करते हैं, ये सच्चे लोग हैं। फिर फरमाया कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर उनके अहवाल की तफ्तीश लाजिम नहीं, किसी की चेकिंग आप पर लाजिम नहीं कि कौन मुखलिस है कौन नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने फैज़ सोहबत से नवाजते रहे। और खुलासा कलाम यह है कि वो ज़ईफ़ फ़ुक़रा जिनका जिक्र हुआ आपके दरबार में कुर्ब पाने के मुस्तहिक हैं, इन्हें दूर नहीं करना चाहिए। और दरबार मुस्तफ़ा तो है ही वो कि जो कभी किसी को दूर नहीं करता। किसी शायर ने कहा ना, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से कि तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना। अल्लाह पाक हमें दरबार मुस्तफ़ा का सच्चा गुलाम रखे। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।